أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون گزشتہ خطبے میں میں نے مکر سے متعلق کچھ بیان کیا تھا اور واضح کیا تھا کہ مکر دو قسم کے ہیں ایک مکر خیر ہے اور ایک مکر شر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے کیونکہ ایک پل صراط پر سے چل کر گزرنا ہے ایک طرف شر کا مکر ہے ایک طرف خیر کا مکر ہے اگر پاؤں ڈولے تو خیر کے مکر میں گریں شر کے مکر میں نہ گر جائیں پل صراط کا محاورہ میں نے اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں مکر کی ضرورت نہیں ہے اور مومن کی عام زندگی مکر سے بالکل پاک رہتی ہے صاف گو صاف ستھرا اپنے جسم کے لحاظ سے بھی اپنے باطن کے لحاظ سے بھی ظاہر کے لحاظ سے بھی مومن کی زندگی ہر قسم کے مکر و فریب سے بالکل منزہ اور پاک اور ستھری اور الگ رہتی ہے سوائے اس کے کہ مجبوراً ان شرائط کے تابع اسے مکر اختیار کرنا پڑے جو شرائط قرآن میں بھی کھول کر بیان فرما دی گئی ہیں اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان پر روشنی ڈالی ہے بس ان سب وضاحتوں کے باوجود جب انسان مکر کے بہانے تلاش کرتا ہے تو ایسا شخص یقیناً مکر شر کی جانب ٹھوکر کھا کر گرتا ہے مکر خیر کی جانب نہیں کیونکہ جماعت میں بھی بعض ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں جن میں بعض لوگ دھوکے سے کام لیتے ہیں شرارت سے کام لیتے ہیں کئی قسم کے مالی نقصانات پہنچا دیتے ہیں مثلا یورپ میں کیونکہ احمدیوں کے لیے داخلے پر بہت زیادہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور تمام دنیا کی سفارتیں احمدی کا لفظ پاسپورٹ پر دیکھ کر ان کو ویزا جاری کرنے سے اعتراض کرتی ہیں. اس لیے ایک نئی بزنس اس سے پیدا ہو چکی ہے, وجود میں آ گئی ہے, اور وہ ہے ایجنٹوں کی بزنس جو پیسے لے کر ویزے لگواتے ہیں. بسا اوقات وہ ویزے لگانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور ویزا صحیح لگاتے ہیں, لیکن بعض اوقات ویزا ہی دھوکے کا بنایا ہوا ہوتا ہے. اور وہ احمدی جو ان کے دھوکے میں آتے ہیں بعض دفعہ بہت شدید نقصان اٹھا جاتے ہیں. مثلاً ایسے بھی ہیں جو پکڑے گئے جن پر یہ مقدمے جاری ہوئے کہ انہوں نے فتنہ اور فساد کی روح سے جھوٹا ویزا خود لگوایا ہے. باہر کی دنیا میں بدنامیاں ہوئیں, ہمیں حکومتوں کے سامنے وضاحت کرنی پڑی پوری تحقیق کے بعد کہ اس میں ویزا لگوانے والے کا کوئی قصور نہیں تھا, جس نے بنایا ہے اس نے جھوٹا ویزا لگا کر دیا ہے. اس بیچارے نے تو اپنی جائیدادیں بیچ کر بہت رقم خرچ کر کے اس کو دی ہے. لیکن ایک اور مشکل یہ ہے کہ ان کی لالچ کی باتوں میں, ان کے سبز باغ کے دھوکے میں آ کر بہت سے لوگ بغیر کسی قسم کے ویزا کے سب کچھ ضائع کر بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر مجھے خط آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری رقم فلاں کھا گیا اور فلاں کھا گیا, اس سے پیسے دلوائے جائیں. تو مومن کا کام ہے, اگر وہ مکر نہیں کرتا تو مکر سے بچے تو صحیح. مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دھوکے اور فریب کے جال میں جگہ جگہ قدم رکھے, اور جب وضاحت سے تنبیہ کر دی جائے اس کے بعد ایسی جگہ قدم رکھنا بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے. میں نے دو باتوں میں دیکھا ہے کہ لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں. پیسہ وہاں پھنساتے ہیں جہاں بعض دفعہ لالچ ہوتی ہے کہ جو اس کی عام مارکیٹ میں قیمت ہے اس سے بڑھ کر ملے گا, اور جب یہ حرص سر پر سوار ہو تو پھر عقل سر کو چھوڑ دیتی ہے اور یہ حرص ہی کو سوار ہو کے رہ جاتی ہے, اور بسا اوقات نقصان کے سودے اسی شوق میں ہوتے ہیں. پھر مشورہ بھی نہیں کیا جاتا, وہ سمجھتے ہیں اتنا اچھا موقع ہاتھ آ گیا ہے, 10 روپے کے 10-20 بن جائیں گے تو کیوں نہ فوراً فائدہ اٹھایا جائے. خود بھی ڈوبتے ہیں, بعض دفعہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں. تو جہاں حرص پیدا ہو جائے وہاں عقل انسان کا دامن چھوڑ دیتی ہے, اور زیادہ ضرورت ہے مشورے کی. بعض عقل والے ایسے ہیں جنہوں نے حرص کے باوجود مجھ سے مشورہ کیا, اور ان کو بلا تردد میں نے فوراً لکھا. میں نے کہا یہ سودا دنیا میں عام طور پر ممکن ہی نہیں ہے, اس میں ضرور کوئی دھوکے کی ٹٹی ہے, آپ اس سے دامن بچائیں, ہرگز نہیں اس میں پڑھنا. اور خدا کے فضل سے ایک بھی ایسا مشورہ نہیں ہے جس کے نتیجے میں اس شخص کو فائدہ نہ پہنچا ہو, اور بعد میں پھر چیزیں آتی ہیں کہ واقعتاً وہ روپیہ جس نے بھی لگایا سب کا ڈوب گیا. دوسری حرص ہے باہر نکلنے کی, دوسرے منافع حاصل کرنے کی. اس میں باہر جانے کی تمنا بھی پیدا ہوتی ہے, اور بعض دفعہ لوگ اتنے تنگ آئے ہوتے ہیں ایک تنگ ماحول سے, ہر وقت کی بکواس, جھک بک جھک, گالیاں, مقدمے, اور جگہ جگہ کئی قسم کی الزام تراشیاں, باہر قدم اٹھاؤ تو ہر وقت تانو تشنی, بہت لوگ تھک جاتے ہیں اور بیزار ہو جاتے ہیں. جب ایمبیسیز ان کے ویزے پر پاسپورٹ پر ویزے نہیں لگاتی تو پھر مجبور ہو کے بےچارے دوسرے رستے ڈھونڈتے ہیں. لیکن اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ جس ایجنٹ کے ذریعے ان کو ویزا لگوانے کی توقع ہوتی ہے پہلے اس کو پیسے پکڑا دیتے ہیں, اور خطرہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے نہ دیے تو یہ ایجنٹ ہمیں چھوڑ دے گا, اور یہ ذرا سی بات بھی نہیں سوچتے کہ ایجنٹ نے اپنی تجارت کرنی ہے, وہ کیوں چھوڑے گا. اگر اس کے روپے جو آپ نے دینے طے کیے ہوں وہ اس کے یقینی ہو جائیں تو ناممکن ہے کہ وہ چھوڑے. جو پہلے طلب کر رہا ہے ضرور اس میں دھوکا ہے. اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے کسی احمدی کے لیے کہ کسی حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ باہر نکلنا چاہے تو کسی ایجنٹ کو پہلے رقم دے. اس کی بجائے یہ طریق چاہیے کہ کسی ایسے سالس کو جس پر فریقین کا اعتماد ہو और जमात में ऐसे बहुत से मोतमंद मिल सकते हैं, उनको बीच में डाला जाए, उनके पास रुपया रखवाया जाए और उनसे कहे कि जिस वक्त तुम वीजा लगवा के देते हो और शर्तें ये तय होनी चाहिए कि वीजा सच्चा निकला और मैं मंजिल मकसूद पर पहुंच गया तो ये रुपया तुम्हें मिल जाएंगे, अगर नहीं तो छुट्टी करो, जिसको चाहो पकड़ो। और सारे अहमदियों तक ये आवाज क्योंकि पहुंचेगी, इस वक्त पाकिस्तान में भी दोस्त सुन रहे हैं और जगह जगह मलिशें लगी हुई हैं, बाज़ दफा मैं तसव्वुर की आंख से उनको देखता हूं, वो अपनी जहरी आंख से मेरी जिस्मानी तस्वीर देख रहे हैं, मैं अपने तसव्वुर की आंख से उनका सरापा देख रहा हूं, तो मुझे ख्याल है कि उनको मैं आंखों में आंखें डालकर समझाऊं कि धोखे ना खाएं, जमात का रुपया बहुत कीमती है, हक हलाल की कमाई है, सच्चे लोगों की कमाई सच्चाई पर खर्च होने वाली है, तो क्यों खामखा इतना नुकसान उठाते हैं। तो मकर से काम ना लेना जितना जरूरी है उतना मोमिन के लिए मकर से बचना भी जरूरी है, वरना खैरुल माकरीन का मजमून ना होता। जहां जहां मकर का मजमून बयान हुआ है खुदा ताला ने मकर के तौर का मजमून बयान फरमाया है। तो खैरुल माकरीन का मतलब है उसको धोखा देकर नुकसान ना पहुंचाओ, लेकिन उसके धोखे से जरूर बचने की कोशिश करो और नतीजा ये निकले कि बिलाखिर तुम कामयाब हो, क्योंकि खैर मकर के मुतल्लिक कुरान करीम में हर जगह यही दावा फरमाया है कि वो जरूर कामयाब होता है और धोखेबाज का धोखा उस पर उलटता है। तो ये एक मामूली सी मिसाल है, लेकिन हमारी दुनिया तो धोखों की दुनिया है, जगह जगह धोखे की टटियां लगाए बैठे हैं लोग, माल में, सियासत में, हर दुनिया के लेन देन और कारोबार में धोखा ही धोखा चल रहा है। तो अहमदी के लिए बहुत एहतियात की जरूरत है। एक अहमदी जब धोखे में पड़ता है तो उससे मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंचती है, खामखा मुझे बैठे बैठाए क्यों आप मुसीबत में मुब्तला करते हैं, किसी का रुपया दिलवाऊं या ना दिलवाऊं, लेकिन उसका दुख तो मुझे लग जाता है बहरहाल। इसलिए आइंदा एहतियात करें और खामखा मेरे लिए परेशानी का सामान ना किया करें। दूसरी बात मैं वजाहत करना चाहता हूं कि हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि अल हर्ब खुदतुन, तो इसके नतीजे में बहुत से लोग और खुसूसन मुसलमान उलमा समझते हैं कि हमें फरेबकारी की छुट्टी मिल गई है। हर्ब क्या है, क्या किस कैफियत का नाम है और उसमें खुदा कैसे किया जाता है, इसकी वजाहत मैं कुछ एक मिसाल से करनी चाहता हूं और फिर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक इक्तिबास जिसमें आपने तजिया पेश फरमाया है आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। जानवर की दुनिया जैसा कि मैंने पहले भी एक दफा बयान किया था झूठ से बिल्कुल पाक है। ये बदबख्ती वहां से शुरू होती है जहां से इंसान को इंसान बनाया गया और इंसान को इख्तियार दिया गया। ये मुख्तार दुनिया का काम है झूठ बोलना। जिनको खुदा ने इख्तियार नहीं दिया उनको झूठ का इख्तियार ही नहीं दिया, सिर्फ सच का इख्तियार है। इसलिए जानवर की दुनिया में कहीं आपको कोई झूठ नहीं दिखाई देगा, लेकिन खुदा दिखाई देगा और वहां दिखाई देगा जहां अलहर्ब का मजमून जारी होता है। चुनाचे समंदर के जानवरों में देखें, केकड़े हैं और कई किस्म के जानवर हैं जो बाकायदा अपना भेष बदलकर अपने दिफा का काम इंतजाम करते हैं, क्योंकि वो दुनिया खतरात की दुनिया है। हैवानात की दुनिया में ये इजाजत है कि तुम अपना पेट भरो और अपना अपनी बका का इंतजाम करो, तुम्हें इजाजत है इसकी, जिस तरह चाहो करो और दूसरे से बचने के लिए भी जो चाहो करो। दोनों को अल्लाह ताला ने खुदा के तरीक सिखाए हैं और कैमोफ्लाज के मुतालिक साइंटिस्ट ने जो तहकीक की है उससे पता चलता है कि आज तक इंसान को कैमोफ्लाज की इतनी तरकीबें नहीं आई जितनी जानवरों की दुनिया में खुदा ताला के फजल से मशहूद हैं। यानी हर इंसान मुतालिया पे मालूम करता है कि ये किस्म भी वहां मौजूद है, वो किस्म भी मौजूद है। इतनी गैर मामूली इतने गैर मामूली तरीक अपने आप को बचाने और दुश्मन पर हमला करने के ऐसी सूरत में कि दुश्मन को पता न लगे मौजूद हैं, ऐसे तरीक कि एक दफा मैंने अंदाजा लगाया तो मैंने सोचा कि इंसानी अकल ने जितने भी तरीक ईजाद किए हैं या कर सकती है उनमें से हर एक की मिसाल हैवानी दुनिया में मौजूद है और नहायत आला तरीक पर। खास किस्म का माहौल समंदर में मुख्तलिफ जगहों पर रंग बदलता रहता है, بعض جگہ تاریکی ہے، بعض جگہ روشنی، کہیں پس منظر میں رنگدار چٹانیں ہیں، کہیں سبزہ ہے. بعض ایسے جانور ہیں جو اس ماحول کے مطابق اپنے رنگ بدل لیتے ہیں، اور اگر رنگ نہ بدلے جائیں تو پھول لگا کر سمندر میں بھی پھول ہوتے ہیں، اور سمندر کی اور اس قسم کی رنگدار چیزیں لگا کر اپنے آپ کو بالکل ماحول کی طرح بنا لیتے ہیں. چنانچہ ان جانوروں کو آپ دیکھیں، تصویریں ان کی جو سمندر کے نیچے لی گئی ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ چھوٹا سا دماغ، چھوٹی سی عقل، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ جس ماحول میں ہم جاتے ہیں اس رنگ کی چیزیں ہم نے اپنے اوپر اڑسنی ہیں اور سجانی ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک اس سمندر کے پھولوں کا گلدستہ سا معلوم ہونے لگتے ہیں اور پہچانے نہیں جاتے. مکڑی جو تاک میں رہتی ہے جالا بن کر، وہ بھی خدا ہے، جھوٹ نہیں ہے، خدا ہے. کیونکہ جہاں انسانی زندگی کی بقا کا سوال ہے، اور جہاں قانون دونوں کو اجازت دیتا ہو کہ جو چاہو کرو، وہاں حکمت سے کام لے کر اپنے دشمن پر قابو پانا یا دشمن کے داؤ سے بچنا، یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو خدا کہا جاتا ہے. لیکن امن کے ماحول میں اس کی کوئی مثال نہیں. جہاں امن کا ماحول ہو وہاں خدا اگر اختیار کیا جائے تو جھوٹ بن جائے گا. اس لیے حرب کے ماحول کو سمجھ کر اسی کی حدود کے اندر خدا سے کام لیں، اور جہاں دشمن آپ کے خلاف مکر میں پہل کرتا ہے وہاں جوابی مکر اختیار کرنا ہے، مگر اسی حد تک جس حد تک قرآن اجازت دیتا ہے اور سنت سے ثابت ہو، اس سے آگے نہیں. یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے جس کو ہمیں جماعت احمدیہ میں رائج اور نافذ کرنا ہے، اور جماعت احمدیہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پاکیزہ رسموں کو غیروں میں بھی رائج کرنا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مکر باریک تدبیروں اور تصرفات کو کہتے ہیں کہ وہ ایسے مخفی اور مستور ہوں کہ جس شخص کے لیے وہ تدابیر عمل میں لائی گئی ہیں وہ ان تدبیروں کو شناخت نہ کر سکے. حیوانات کی دنیا میں 100% یہی مکر جاری ہے. بس مکر دو قسم کے ہوتے ہیں، اول وہ کہ جن کے عمل درآمد سے ارادہ خیر اور بہتری کا کیا گیا ہے اور کسی کو نقصان پہنچانا منظور نہیں ہے، جیسا کہ ماں اپنے بچے کو اس مکر سے دوا پلا دیتی ہے، وہ ایک شربت شیریں ہے اور میں نے بھی پیا ہے، بڑا میٹھا ہے. اب احمدی ماؤں کے لیے دیکھیں اس میں کتنے سبق ہیں، اس چھوٹے سے فقرے میں کتنی پیاری بات بیان کر دی گئی. بعض مائیں جھوٹ بول کر بچے کو کوئی خیر کی چیز دینے پر مجبور کر دیتی ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. فرمایا شربت میں دوا پلا دو اور ماں خود پی کے بتا دے کہ دیکھو میں بھی پی رہی ہوں، تو اس کا نام جھوٹ نہیں ہے، اس کا نام مکر خیر ہے. نیت بھی خیر کی، طریقہ کار بھی خیر، اور کچھ پہلو جو کسی کو غافل کر کے ایک چیز اس کے فائدے کی چیز دینے کا پہلو ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے. اس حد تک مکر امن میں بھی جائز ہے، اور مومن کی عملی زندگی میں بعض ایسے مقامات آتے ہیں جہاں امن کی حالت میں بھی چھوٹی سی جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. دراصل اس مکر کا بھی اس معمولی سی جنگ کی کیفیت سے تعلق ہے. بچے اور ماں کے درمیان جب اختلاف پیدا ہو جائیں تو ایک چھوٹی سی جنگ کی سی شکل پیدا ہو جاتی ہے. اس وقت مکر کرنا ہے، مگر مکر خیر کرنا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مکر سے بچے کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوا کو پی لیتا ہے. ہم نے بھی بارہا اس کو استعمال کیا ہے، اور الگ فضل سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے. جو بچے ضد کر کے بیٹھتے ہیں ان کو مارنے کی بجائے، زبردستی کرنے کی بجائے، اس رنگ میں دوا دے دی جاتی ہے کہ وہ اسے قبول کر لیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں، پولیس کے بعض لوگوں کو یہ خدمت سپرد ہے کہ وہ پولیس کی وردی نہیں رکھتے اور عام لوگوں کی طرح سفید پوش رہتے ہیں اور پردے میں بدماشوں کو تارتے رہتے ہیں. بس یہ بھی ایک قسم کا مکر ہے، مگر نیک مکر. لوگوں کے شر سے معصوم لوگوں کو بچانا ایک نیکی کا کام ہے، بس پولیس اگر بغیر اپنے لباس اپنے پولیس کے لباس کے سادہ عام لباس میں نگرانی کرتی ہے تو اس کا نام نہ جھوٹ ہے نہ مکر شر ہے بلکہ مکر خیر ہے. مگر یہی چیز جب کوئی چور اختیار کرتا ہے اور پولیس کا لباس پہن کر حملے کرتا ہے تو وہ مکر شر بن جاتا ہے. تو لباس بدلنے کا نام نہ شر ہے نہ خیر, وہ نیت اور مقصد اس کو شر یا خیر بناتے ہیں جن کی وجہ سے لباس تبدیل کرنے کی کارروائی کی جاتی ہے. بس یہ بھی ایک قسم کا مکر ہے, مگر نیک مکر. ایسا ہی طالب علم یا وکلاء یا ڈاکٹروں کا امتحان لینے والے یا کسی اور صیغے میں جو ممتحن ہوتے ہیں وہ بھی نیک نیتی سے سوال بنانے کے وقت ایک حد تک مکر کرتے ہیں. یہ روزمرہ کا ہمارا تجربہ ہے. ممتحن بعض دفعہ بڑی چلاکی سے اس رنگ میں سوال بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو پوری طرح ہوشیار طالب علم نہ ہو وہ ٹھوکر کھا جائے, اور پوری طرح ہوشیار ہونے کا اس کی پوری طرح ہوشیار ہونے کا امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ اسے مضمون پر عبور حاصل ہو گیا ہے کہ نہیں. اور یہ مکر خیر ہے. بس اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مکر جو خدا کی شان کے مناسب حال ہیں وہ اس قسم کے ہیں جن کے ذریعے سے وہ نیکوں کو آزماتا ہے اور بدوں کو جو اپنی شرارت کے مکر نہیں چھوڑتے سزا دیتا ہے, اور اس کے قانون قدرت پر نظر ڈال کر ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایسی مخفی دامتیں یا مخفی غضب اس کے قانون قدرت میں پائے جاتے ہیں. بعض اوقات ایک وقار شریر آدمی جو اپنے بد مکروں سے باز نہیں آتا بعض اسباب کے پیدا ہونے سے خوش ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ ان اسباب کے ذریعے سے جو میرے لیے میسر آ گئے ہیں ایک مظلوم کو انتہا درجے کے ظلم کے ساتھ پیس ڈالوں گا, مگر انہی اسباب سے خدا اسی کو ہلاک کر دیتا ہے. اور یہ خدا کا مکر ہوتا ہے جو شریر آدمی کو ان کاموں کے بد نتیجے سے بے خبر رکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اس مکر میں اس کی کامیابی ہے. بس یہ بھی ایک مکر کی قسم ہے. لیکن میں اب ایک ایسے مکر کا ذکر کرتا ہوں جس کا ان آیات کریمہ میں ذکر ملا ہے ملتا ہے جس کی تین کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کی. سب سے بد مکر وہ ہے جو دین کے لیے دین کے خلاف استعمال کیا جائے اور جس کے نتیجے میں انسان خود بھی کجی پر قائم رہے اور دوسروں کو بنی نو انسان کو بھی دھوکہ دے کر سچائی سے باز رکھنے کی کوشش کرے. چنانچہ مکر جب ترقی کرتا ہے تو جیسا کہ میں نے شروع سے مضمون کو اس طرح اٹھایا ہے, ایک فرد انسان اپنی ذات میں مکر کرتا ہے, اپنے ماحول میں مکر کرتا ہے, پھر قومی مکر ہوتے ہیں جس میں سیاسی مکر کی مثال دی تھی, اقتصادی مکر بھی ہیں اور بھی ہر قسم کے تمدنی مکر بھی ہیں, مگر سب سے زیادہ بھیانک مکر جو قومی مکر کی صورت میں انسانوں پر بلائیں توڑ رہے ہیں وہ سیاسی مکر ہیں. اور ساری دنیا میں بدامنی کے ذمہ دار سیاسی مکر ہی ہیں اکثر صورتوں میں. لیکن اس سے بہت بڑھ کر خطرناک مکر وہ ہے جو مذہبی مکر ہے جس کے ذریعے انسان کو ہدایت سے باز رکھا جاتا ہے, اور قرآن کریم نے اسی مکر کا ذکر ان آیات میں فرمایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر تلاوت کی. فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ, اور کیا وہ شخص جو مردہ ہو پھر اسے ہم نے زندہ کر دیا ہو اور اس کے لیے ایک ایسی روشنی مقرر کی ہو جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے کسی وقت بھی نہیں نکلتا. اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے گئے ہیں. اب یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, کون مردہ تھا جسے زندہ کیا گیا, کون وہ ہے جو اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور ان سے باہر آنے کا نام نہیں لیتا, اس کو مزید واضح کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا, اسی طرح ہم نے تمام بڑی بڑی بستیوں اور قوموں میں ایسے بڑے لوگ پیدا کیے जो जुर्मों में बड़े थे, जो अपने जराइम की हैसियत से बहुत बड़ी बड़ी हैसियतें, जराइम के जरिए से बड़ी बड़ी हैसियतें अख्तियार कर गए, वो भी अकाबिरा मुजरिमी यहां हैं। या वो लोग जो बड़े लोग थे और अवाकिफ से बेखौफ होकर उन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए, वो भी अकाबिरा मुजरिमी यहां में आते हैं। बस ऐसी सोसाइटी जो बद हो चुकी हो, उसके बड़े लोग बदतरीन होते हैं। और मजहब में जब मजहब बिगड़ जाए तो उनके बड़े लोग यानी उलमा बदतरीन होते हैं। चुनाचे इस आयत के मजमून को वो हदीस वाज़े फरमाती है जिसमें अल्लाह ताला के रसूल ने हमें इत्तला दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब जमाना बिगड़ेगा और लोग धोखा देंगे इस्लाम के नाम पर, फरमाया शर्रो मन ताहता दीन उलमाओहुम शर्रो मन ताहता दीन समा, उनके उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। बस मजमून वही है, जिस हालत पर भी इतलाक पाएगा जब शर फैल जाए तो उस सोसाइटी के बड़े लोग अपने दायरे कार में सबसे ज्यादा शरीर होते हैं। अगर सियासत में शर है तो वो सियासी रहनुमा सबसे ज्यादा शरीर हैं जिनकी वजह से शर फैलता और अफजाइश पाता है। तो फरमाया व कजाले का जालना फी कुल खरियतिन अकाबिर मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा, और वो फिर मकर करते हैं। और ये अजीब बात है कि जहां भी सोसाइटी बद हो जाए वहां बड़े लोग जरूर मकर से काम लेते हैं। ना सियासत पाक रहती है, ना तमद्दुन पाक रहता है, ना इक्तसादियात पाक रहती हैं, और बद सोसाइटी के बड़े लोग लाजमन मकर से काम ले रहे होते हैं। ये कुरान करीम का एक ऐसा नुक्ता है जिस पर मैंने गौर करके चारों तरफ नजर डौड़ाकर देखा है तो हैरत अंगेज ये राज मुझे समझ आ गया जो आज की सोसाइटी पर इतलाक पाता है और बड़े लोगों के किरदार को समझने में मदद देता है। लेकिन वह मायम कुरून इल्ला बे अनफुसहिम, ये जो भी मकर करते हैं ये इन पर उठाया जाएगा, बिल आखिर इसके नुकसानात उनको जरूर पहुंचेंगे। बस ये दुनिया जो बाल दफा बड़ी बड़ी हौलनाक जंगों में धकेल दी जाती है, ये इसी आयत की सच्चाई की दलील होती हैं। ऐसी जंगें ये बताती हैं कि वो सियासतदान जिन्होंने खूब चलाकियों से काम लिया, खूब मकर फरेब को इस्तेमाल करके अपनी कौम की बड़ाई की खातिर या दूसरी कौम को नीचा दिखाने के लिए हर किस्म के धोखे दिए, बिल आखिर उन जंगों में मुब्तला होकर खुद भी हलाक हुए और अपनी कौमों को भी हद से ज्यादा अजाब में मुब्तला कर दिया। तो ये जो सूरत हाल है ये मजहबी दुनिया में भी बिलाखिर इसी तरह अंजाम पजीर होती है। जो मजहब में धोखा देने वाले हैं वो जरूर फिर पकड़े जाते हैं। दुनिया वाले जो दुनिया में मकर करते हैं वो जब पकड़े जाते हैं तो अपने ही मकरों के जाल में फंसते हैं, और मजहब में जो धोखा देते हैं उनका बराह रास्त खुदा से मुकाबला होता है, अल्लाह ताला की तकदीर से टक्कर लेते हैं। इसलिए उनका हाल हर दूसरे मकर करने वाले से ज्यादा बदतर होता है। उनके मुतल्लिक फरमाता है वैजा जातुम आयतुन कालू लन्नो में नहत्ता नोता मिसलमाउती रसूलुल्लाह, जब भी कोई दावेदार आता है उनके सामने कोई निशान जाहिर होते हैं तो बड़े तान के साथ और तकबर के साथ कहते हैं हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे जब तक वैसे निशान न दिखाओ जैसे अल्लाह के रसूलों को दिखाए जाते थे, और यह मामला हर खुदा के रसूल से किया जाता है। यह आवाज जो आपके कानों में हर तरफ से पड़ती है कि हम मिर्जा साहब को नहीं मानेंगे जब तक वो निशान न दिखाएं जो पहले खुदा के रसूलों ने दिखाए थे, ये कोई नई आवाज नहीं है। कुरान फरमाता है हर दावेदार को यही कहा गया कि तू कहां से रसूल आ गया, हमें रसूलों वाले निशान दिखा, और ये बदनसीब हमेशा रसूलों वाले निशानों को पहचानने से महरूम रह जाते हैं। फरमाया अल्लाह आलम है सो यह जरूर रिसाला था, कैसी नुक्ते की और गहरी नफसियाती हकीकत बयान फरमाई गई है। फरमाया कि असल बात यह है कि तुम पसंद नहीं करते कि जिस शख्स को मुकर्रर किया गया है उसे मुकर्रर किया जाए, यह है सारी बात। ایک شخصی تنافر ہے، ایک اختلاف ہے جو تمہارے اور اس شخص کے مزاج اور اس کی شخصیت کا اختلاف ہے، تو یہ بات تو اس طرح نہیں چلے گی، اللہ فیصلہ کرے گا. تم نے اپنی پسند کے مطابق جو لیڈر چننے ہوتے ہیں وہ تو بدترین ہوتے ہیں ہمیشہ، جیسا کہ پہلے ذکر گزر گیا، مذہب میں بھی بدترین اور سیاست میں بھی بدترین اور تمدن میں بھی بدترین اور اقتصادیات میں بدترین، اور آپ خدا کو کہتے ہو کہ وہ تمہارے مشورے سے کاروائی کرے اور تمہارے مزاج کے مطابق لیڈر لائے، یہ نہیں ہوگا. نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ ہو، اللہ جانتا ہے، اللہ ہو عالم ہو حیث ہو یا جل رسالتا، یہ فیصلہ خدا کرے گا کہ اس نے کس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنا ہے اور کس کو نہیں بھیجنا. سیوسیب الزین اجرم سغار عند اللہ، یقیناً وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں ان کو سغار پہنچے گی، یعنی وہ چھوٹے ہوں گے، ذلیل کر کے دکھا دیے جائیں گے اللہ کے نزدیک. اور جب اللہ کے نزدیک کوئی چھوٹا بنا دیا جائے تو پھر دنیا کی تقدیر بھی اس کو چھوٹا بنا کر دکھاتی ہے، اور آخرت میں جو اس کا سلوک اس سے سلوک ہوگا وہ تو ظاہر ہے. فرمایا وہ عذاب ان شدید ام بے ماں کانو یم قرون، اور ان کے لیے شدید عذاب مقرر ہے اس سبب سے کہ وہ مکر سے کام لیتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری حصے میں یہ بیان فرمایا ہے، جو میں عبارت آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، کہ ایسا شخص جو دین میں مکر سے کام لیتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ ان اسباب کے ذریعے جو میسر آ گئے ہیں ایک مظلوم کو انتہا درجے کے ظلم کے ساتھ پیس ڈالوں گا. یہ مکر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سب سے زیادہ استعمال کیے گئے، ہر قسم کے مشورے ہوئے، کاروائیاں ہوئیں، اور دعویٰ یہ تھا کہ ہم اس جھوٹ کو اور فریب کو پنپنے نہیں دیں گے، اور عمل یہ تھا کہ سچائی کے خلاف ہر قسم کے جھوٹ اور فریب سے خود کام لے رہے تھے. بین ہی یہی شکل آج احمدیت کو درپیش ہے، اسی صورتحال کا سامنا ہے. ہمارے سامنے جتنے دشمن ہیں وہ مکر سے کام لیتے ہیں، مگر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شریر اس کام کے نتیجے سے بے خبر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اصل نتیجے سے بے خبر رکھتا ہے. اس کی ایک بڑی کھلی مثال یہ ہے کہ جب ضیاء الرحمان صاحب نے جماعت کے خلاف وہ بدنام زمانہ آرڈیننس جاری کیا، جس کے نتیجے میں جماعت کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک بہت بڑی سازش تیار ہوئی، اس سے پہلے تیار ہو چکی تھی، اس کے بعد اس کا ایک حصہ ظاہر کیا گیا، وہ یہ تھی کہ جماعت احمدیہ سے خلافت کا نظام ختم کیا جائے، اور کسی عذر کے تابع کوئی بہانہ رکھ کر خلیفہ وقت کو قید کیا جائے، پھر اس کو قتل کیا جائے یا پھانسی چڑھایا جائے اور بدنام کیا جائے دنیا میں کہ ایک مجرم کے طور پر ہم اس کو پھانسی دینے دے رہے ہیں، اور اس کا انتقام نظام خلافت سے لیا جائے. کہ یہ نظام ایسا خطرناک، یہ تو لوگوں کے قتل و غارت پر مقرر پر معمور ہو چکا ہے، قتل و غارت کے لیے وقف ہو چکا ہے، اور خلافت اور دنیا میں شر پھیلانا ایک ہی دو چیز کے نام بن گئے ہیں، اس لیے ہم خلافت احمدیہ کو اپنے ملک میں نہیں چلنے دیں گے. یہ انسٹیٹیوشن ختم کی جاتی ہے، یعنی جو نظام خدا جاری کرتا ہے، جو 1300 سال انتظار کے بعد خدا تعالیٰ نے جاری فرمایا، ان بدبختوں نے اپنے مکر سے اسے مٹا دینا چاہا. یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں، ولو کرہ المشرکون بھی آتا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے مکر کی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ نہیں ہوگا. اللہ نے جو نور جاری فرمایا اس کو اختتام تک، درجہ کمال تک زندہ رکھے گا اور اس کی حفاظت فرمائے گا. ایسے پھر خدا تعالیٰ نے کہ نے جو مکر خیر کیے ہیں ان کے مقابل پر، ان کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. ساری تفصیل تو آپ کو پہلے بھی غالباً بیان آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ 1984 میں جو منصوبہ منظر عام پر آیا ہے اس کی تیاری بہت پہلے سے ہو چکی تھی. 1983 کے شروع ہی میں ایک باقاعدہ حکومت کی طرف سے حکم جاری ہو چکا تھا کہ جماعت احمدیہ کا سربراہ اس ملک کو ملک کی کسی سرحد سے کسی ذریعے سے بھی چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتا. اور اب تک کے شواہد یہ ہیں کہ یہ حکم ضیاء الحق صاحب نے خود لکھوایا تھا اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان سے مکر خیر کیا اور جماعت کے حق میں مکر خیر ہوا جو ان کے اوپر مکر شر بن کر پڑا. ان کو چونکہ عادت تھی مرزا ناصر احمد کہنے کی اور اپنے اقتدار کا اکثر حصہ حضرت خلیفۃ المسیح کی ثالث کی خلافت میں گزارا ہے تو ان کے منہ سے مرزا ناصر احمد کے لفظ نکل گئے کہ مرزا ناصر احمد ہیڈ آف دا احمدیہ کمیونٹی کین ناٹ لیو دا کنٹری, جو بھی آگے تفصیل تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو حکم تھا وہ اسی طرح جاری رہا. اگر وہ حکم کسی چھوٹے افسر نے بنایا ہوتا تو اس کی تو انہوں نے کھال ادھیڑ دینی تھی, کیونکہ جس پاسپورٹ آفیسر کی طرف سے مجھے پاسپورٹ جاری ہوئے تھے سارے ملک کی مختلف ایجنسیاں اس کے پیچھے پڑ گئی تھیں, کیونکہ اس نے کوئی خلاف قانون بات نہیں کی تھی. اس نے وہ آرڈر دکھایا ان کو, بار بار دکھانا پڑا کہ دیکھ لو اس میں مرزا ناصر احمد کو پاسپورٹ دینا منع ہے, مرزا طاہر احمد کو دینا منع نہیں ہے, مگر غلطی ان سے کروائی گئی. یہ غلطی ایک ذریعہ بنی ہے خدا تعالیٰ کے اس مکر خیر کے جاری ہونے کا جو سارے عالم میں ظاہر ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے احمدیت کو مٹانے کا جو شر کیا تھا اس مکر کو خدا نے اس شان سے ان پر الٹایا ہے کہ وہی کاروائی ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کے نشو و نما اور حیرت انگیز ترقی کا موجب بن گئی. میں بظاہر خاص سوچتا ہوں کہ جب میں آیا تھا کتنی تکلیف میں آیا تھا اور اپنے پیاروں کی یاد آج بھی تکلیف دہ ہے, لیکن آج جو میں نے یہاں آ کر غور کیا ہے کہ جماعت کی جو ترقیات یہاں آنے سے وابستہ تھی, اب اگر میں یہ واپس لوٹایا جائے اور مجھے پتا ہو کہ یہ تکلیفیں ہوں گی اور یہ ترقیاں ہوں گی تو میں بلا تردد ان تکلیفوں کو قبول کروں گا اور پھر ہجرت پر آمادہ ہو جاؤں گا. کیونکہ جو منافع خدا نے اس ہجرت سے مقرر فرمائے کے ساتھ وابستہ فرما دی ہے اس کا تصور بھی وہاں بیٹھے نہیں ہو سکتا تھا. اتنے وسیع رابطے دنیا میں, اس قدر خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کی شان, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا, آپ کی نمائندگی میں آپ کے اس غلام کی آواز دنیا کے کناروں تک پہنچ جانا, یہ سارے مولوی کے مکر شر کے قصے ہیں جو ان کو خدا نے مکر خیر سے مغلوب کر دیا اور اس کے شر کے ہر پہلو کو خیر میں تبدیل فرما دیا. یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ پاگل سمجھتے ہیں کہ اپنے مکر سے ایک مظلوم کو پیس ڈالیں گے, اس کو کچھ باقی نہیں رہنے دیں گے, مگر خدا کی تقدیر اس کی پشت پناہی پر ہوتی ہے, اس کے پشت پر کھڑی ہوتی ہے اور وہ ان کو ان نتائج سے غافل رکھتی ہے جو ان کی تدبیروں کے نتیجے میں ظاہر ہونے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان تدبیروں کا کیا نتیجہ نکلے گا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے وہ نتیجہ نکال کر دکھا دیا. بس مکر شر اور مکر خیر کے مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھیں اور اس معاملے میں دھوکہ نہ کھائیں. علماء یعنی محمدیت کے مخالف علماء جو یہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکر کی اجازت دی ہے, لڑائی ہے یہ, ہم جو چاہیں کریں, احمدیت کو نیچا دکھانا ہے, یہ ان کہتے ہیں یہ باطل ہے, باطل کے خلاف ہر قسم کا مکر جائز ہے. یہ اتنا جھوٹا دعویٰ ہے اور اتنا بے بنیاد دعویٰ ہے کہ اس کی حقیقت کھولنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر اس شان کے ساتھ قائم ہوئے اور اس جلوے کے ساتھ ظاہر ہوئے کہ کبھی اس سے پہلے کوئی نبی اس شان اور استقلال کے ساتھ حق پر قائم نہیں ہوا تھا اور ایسا عالمی جلوہ کبھی کسی نے نہیں دکھایا. جلال بھی تھا, جمال بھی تھا, اس شان سے آپ دنیا میں نور بن کے چمکے ہیں, اللہ کا نور بن کے, کہ مشرق اور مغرب دونوں کو برابر روشن کر دیا. ساری زندگی میں اس حق کو پھیلانے کے لیے ایک ادنا سے مکر سے بھی کام نہیں لیا. سب سے بڑی لڑائی آپ کے وقت میں جاری ہوئی ہے اور قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں, ان آیات کو جن کی میں نے تلاوت کی ہے ان کو غور سے سنیں یا ان کے مضمون پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر جگہ حق کے دشمن نے مکر سے کام لیا ہے اس دعوے کے ساتھ کہ ہمارا مد مقابل باطل پر ہے، اس لیے ہمیں حق ہے کہ باطل کو باطل اور جھوٹ اور فریب کے ذریعے مٹانے کی کوشش کریں. اور سارے انبیاء کی تاریخ میں آدم سے لے کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بھی ایسا نبی نہیں جس نے حق پر ہوتے ہوئے باطل کے خلاف مکر سے کام لیا ہو. سارے مکر ان کے سپرد ہو گئے تھے کہ جو تم نے چاہنا ہے جو چاہتے ہو کر لاؤ، کر ڈالو، لیکن حق کو باطل کی ضرورت نہیں ہے، حق کو مکر کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ اس فریب میں مبتلا نہ ہو کہ آپ اگر حق پر ہیں تو حق کی خاطر مکر سے کام لے سکتے ہیں. لڑائی حق کی اور باطل کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی کو اس وجہ سے کہ الحرب و خدتن میں حرب کہہ کر خدا کی اجازت دی گئی ہے غلط نہ سمجھیں. اس لڑائی میں کوئی دھوکہ نہیں، حق کی طرف سے کوئی دھوکہ نہیں. جو نظریات کی جنگ ہے جس میں حق اور باطل کا مقابلہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا، اس جنگ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقولہ صادق نہیں آتا، کیونکہ وہ مراد نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر یہ مراد ہوتی کہ نظریاتی جنگوں میں بھی اہل حق کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ ہر قسم کے دھوکے اور فریب سے کام لیں، تو سب سے بڑی جنگ تو آپ لڑ رہے تھے، سب سے بڑے حق پر تو آپ قائم تھے، سب سے زیادہ خطرناک باطل کی سازشوں کو تو آپ کا سامنا تھا. ایک آپ کے کردار میں سے ایک معمولی سی جھلکی دکھائیں جہاں آپ نے نظریاتی جنگ میں کسی قسم کے دھوکے یا تلبیس سے کام لیا. کھلی کھلی کتاب ہے، آج بھی آپ کے سامنے ویسی ہی ہے جیسے ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی. ایسی روشن، ایسی بیجن کتاب ہے، ایک ادنا سا بھی سایہ اس پر کسی تلبیس اور دھوکے کا نہیں ہے. قول سدید اور صاف بات کر کے سچائی کے ساتھ اسلام کو پھیلایا گیا اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیا گیا. یہاں تک کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، یہ غالباً جنگ بدر کی بات ہے، ایک مشرک پہلوان کو پیش کیا گیا جس کا سارے عرب میں دبدبا تھا. وہ فن حرب کے لحاظ سے بہت شہرت رکھتا تھا. اس نے اہل مکہ سے اپنا ذاتی انتقام لینا تھا اور اس غرض سے اس نے سوچا کہ اب مسلمانوں کی ان سے لڑائی ہو رہی ہے، یہ کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، میں ان کے ساتھ شامل ہو کر اپنے بدلے اتاروں. کسی صحابی نے بڑی خوشی کے ساتھ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مبارک ہو، بہت زبردست نامی پہلوان ہمارے ہاتھ آیا ہے اور وہ تیار ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر دشمنوں کے خلاف جنگ کرے. آپ نے فرمایا وہ مشرک ہے؟ ہاں مشرک ہے. تو مجھے اپنی سچائی کے لیے، توحید کے لیے کسی مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں. کیسا پاک رسول ہے، کیسی عظمت ہے آپ کے کردار کی، آپ کی سچائی کی روشنی دیکھے آج بھی نظر چندھیاتی ہے. اتنا خوفناک وقت تھا وہ کہ جس کے مجمرات سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا. آپ نے بلکتے ہوئے وہ وقت گزارا ہے خدا کے حضور. حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ خیمے میں تھا، اس قدر تڑپ تھا، اس قدر بے قراری سے آپ دعائیں کر رہے تھے کہ روتے روتے بار بار آپ کے چادر کندھوں سے اترتی تھی، گرتی تھی، یا چوکا گرتا تھا اور میں سنبھال سنبھال کر دوبارہ رکھتا تھا اور دعا یہ کر رہے تھے، اللہم اہلکت حاضر صحابتا ولم تبل فی الارض ابدا. اے میرے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت اس میدان میں ماری گئی تو پھر دنیا میں کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی. اتنے بڑے مقصد کو اتنا بڑا خطرہ درپیش، اور مدد آئی ہے باطل کی طرف سے، اور کس شان کے ساتھ، کس استغنا کے ساتھ اس کا انکار فرما ہے کہ جاؤ مجھے کسی مشرک کی ضرورت نہیں. اور آج احمدیت کے خلاف ہر قسم کے جھوٹ، ہر قسم کے مکر، ہر قسم کے فریب سے کام لیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سچ ان کو موافق ہی نہیں آتا، جھوٹ پر مجبور ہیں. اور یہ ہے حق کی شان
کس کا مخالف، لازمن مکر اور جھوٹ اور فریب پر مجبور ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ سچی بات کریں تو سچی بات تو خوبصورت ہوتی ہے، دنیا تو سچے کا حسن دیکھ کر لازمن اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے گی، اس لیے سچ کے خلاف فریب کاری کی ضرورت ہے اور جھوٹ کے خلاف فریب کاری کی ضرورت نہیں، کیونکہ جھوٹ ہوتا ہی گندا اور مکروہ ہے۔ اس لیے اور نقطۂ نگاہ چھوڑ دیجئے، عام سیدھے سادے عقل کے نقطۂ نگاہ سے بھی سچ کو فریب کاری کی ضرورت نہیں ہے اور جھوٹ محتاج ہے، کیونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیشہ ایسی جھوٹی باتیں بیان کی جاتی تھیں جن کے نتیجے میں لوگ آپ سے متنفر ہوں۔ اگر وہ آپ کی سیرت کا سچا حال بیان کرتے، یعنی آپ کے دشمن، تو کس نے متنفر ہونا تھا؟ لوگ تو دوڑ دوڑ کر والہانہ آ کر اپنے جان مال عزت آپ کے قدموں پہ نشاور کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ باطل کو ضرورت ہوتی ہے مکر و فریب کی، سچ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ اور فریب سے اس طرح کام لیا جاتا تھا کہ جس قسم کا کوئی شخص ہو اس کے مزاج کے مطابق اس کے سامنے جھوٹ گڑا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کی مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بوڑھی عورت کے متعلق روایت آتی ہے کہ وہ ایک دفعہ باہر کسی قبیلے سے مکے آئی اور اس کو یہ بتایا گیا کہ وہ شخص بڑا جادوگر ہے، اسے بچ کر رہنا، اور عام طور پر بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ جادو سے بہت ڈرتی ہیں، تو بڑی سخت خوف زدہ تھی کہ میں کس بستی میں جا رہی ہوں جہاں اتنا خطرناک جادوگر رہتا ہے۔ بوجھ اٹھایا ہوا، دوری ہوئی ہی بوجھ سے، پہلی بوڑھی اوپر سے بوجھ زیادہ، جگہ جگہ پوچھتی پھرتی تھی کہ وہ جادوگر کون ہے، کہاں ہے، کہ کہیں میں اس رستے سے نہ گزروں۔ کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی، بات کرتی تھی، سننے والا آگے گزر جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک ایسا شخص سامنے آیا جس نے بڑی توجہ سے ہمدردی سے اس کی بات کو سنا اور اس نے کہا، بی بی میں تمہیں بتاؤں گا وہ کون ہے، تم نے بہت بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آؤ میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتا ہوں، بوجھ مجھے اٹھا دو۔ اس کا سامان اٹھایا، اسے منزل تک پہنچایا، جب سامان وہاں رکھا تو یہ کہا کہ وہ میں ہوں وہ جادوگر، اور اس لیے پہلے نہیں بتایا اس کو کہ کہیں وہ گھبرا کر اس فائدے سے محروم نہ رہ جائے جو آپ اس کو پہنچانا چاہتے تھے۔ اس بڑھیا نے دیکھیں کیسی عقل کا جواب دیا، اس نے کہا، اے جادوگر، اگر تو وہی جادوگر ہے تو سن کے تیرا جادو چل گیا ہے اور میں کلمہ پڑھتی ہوں تیرا اور تو سچا ہے۔ تو سچائی کا جادو تو اس طرح چلتا ہے جسے فریب کی ضرورت نہیں ہے، یہ فریب ہے جو سچائی کے مقابلے پر بار بار مات کھاتا ہے اور پھر بھی یہ ظاہر جاہل اور ظالم لوگ فریب کاری سے باز نہیں آتے۔ احمدیت کے متعلق ایک ٹیسٹ کیس میں نے ایک دفعہ مبالغے کے سلسلے میں بھی پیش کیا تھا۔ میں نے کہا، عجیب بات ہے کہ ہمارے متعلق جو باتیں کہتے ہیں وہ اربے لگا کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سے پوچھو تو ہم وہ ہیں ہی نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک جماعت احمدیہ نے کبھی کسی فرقے کی طرف ایسا عقیدہ منسوب نہیں کیا جو انہوں نے آگے سے کہا ہو یہ ہمارا عقیدہ نہیں؟ ایک مثال کوئی دنیا میں نہیں پیش کر سکتا۔ جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اگر بھائیوں سے ٹکر ہے تو بھائیوں کو وہ بات کہیں گے جو وہ مانتے ہیں، جو ان کے عقیدے میں داخل ہے۔ جب ہندوؤں سے بات کرتے ہیں تو ان کے وہ عقیدے لیتے ہیں جن عقیدوں پر وہ قائم ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بعض علماء بھی میری مجلس کے سوال جواب کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ ہمیشہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو مد مقابل کے عقیدے میں داخل ہے، تو بعض دفعہ یہ فریب دینے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ عوام الناس کے سامنے کہہ دیا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں ہمیشہ کہتا تھا الحمدللہ، اگر یہ آپ کا عقیدہ نہیں تو آپ احمدی ہیں، کیونکہ یہ احمدیوں کا عقیدہ ہے۔ پھر جھگڑا کس بات کا، پھر آپ اختلاف کیا کر رہے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگر جھوٹا فریب کاری سے کام لے گا تو فریب بھی اس پر الٹے گا۔ اس لیے جماعت احمدیہ اللہ تعالی کے فضل سے ایسے قلعے میں محفوظ ہے اور مامون ہے جو حق کا قلعہ قرآن کریم نے قائم فرمایا ہے، اس کی ساری دیواریں سچائی پر مبنی ہونی چاہیے۔ پہلی اینٹ پر بھی سچائی پر مبنی ہونی چاہیے اور یہ عمارت مسلسل سچائی کی اینٹوں پر بلند ہونی چاہیے، اس کے آخری کنجرے بھی سچائی پر مبنی ہونی چاہیے۔ یہ وہ قلعہ ہے جس میں جماعت احمدیہ کے لیے امن ہے اور جس میں جماعت احمدیہ کے لیے حفاظت ہے۔ ہر قسم کے مکر و فریب کو چھوڑ کر اس امن کے قلعے میں داخل ہوں، یہ سچائی کا قلعہ ہے جو آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس قلعے میں داخل ہوں گے تو دشمن کی طاقت نہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کاری حربہ استعمال کر سکے۔ حربے تو استعمال کرتا رہے گا مگر ہر حربہ اس کے لیے بے معنی اور بے مقصد اور بے فائدہ ثابت ہوگا، بلکہ بسا اوقات اس کے اپنے حربے اس کے خلاف الٹیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی ایک پیاری نصیحت فرمائی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں زبان سے سچی بات ہی ہو، کیسی اچھی بھی کی گئی ہو، یہ کافی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک دل سچا نہ ہو جائے اور دل کی گہرائی سے بات نہ نکلے، اس وقت تک دلوں پر فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ تو نہ صرف اپنے قول کو سچا کریں بلکہ اپنے عمل کو سچا کریں، اپنے دل کی گہرائی میں پرورش پانے والی نیتوں کو سچا کر لیں۔ اگر آپ ظاہر اور باطن اور اوپر سے نیچے تک سچے ہو جائیں گے تو لازماً آپ کی فتح ہوگی۔ کچھ دیر کے لیے دھوکے باز فریبکاری سے کام لے کر دھوکہ دے دیا کرتا ہے، مگر سچ آخر ضرور کھلتا ہے اور کھلتا ہے اور پھولتا ہے، پھلتا ہے اور لازماً پنپتا ہے۔ سچ ہی کو غالب آنا ہے، لیکن ترکیب وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن و سنت کا عرفان حاصل کر کے پیش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے انسان کو زبان دی اور ایک دل بخشا ہے۔ صرف زبان سے کوئی فتح نہیں ہو سکتی، دلوں کو فتح کرنے والا دل ہی ہوتا ہے۔ جو قوم صرف زبانی ہی زبانی جمع خرچ کرتی ہے، یاد رکھو کہ وہ کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا نمونہ دیکھو کہ کیا ان کے پاس کوئی ظاہری سامان تھے؟ ہرگز نہیں۔ مگر پھر بائی ہما کہ وہ بے سر و سامان تھے اور دشمن کثیر اور ہر طرح کے سامان اسے مہیا تھے، ان کو خدا تعالی نے کیسی کیسی بے نظیر کامیابیاں عطا کیں۔ بھلا کہیں کسی تاریخ میں ایسی کامیابی کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ تلاش کر کے دیکھ لو مگر لا حاصل۔ بس جو شخص خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی دنیا ٹھیک ہو جاوے، خود پاک دل ہو جاوے، نیک بن جاوے اور اس کی تمام مشکلات اور مشکلات حل اور دکھ دور ہو جائیں اور اس کو ہر طرح کی کامیابی اور فتح و نصرت عطا ہو، تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا، بامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ بس یہ جو تمام خطبات تبتل اللہ کے ہیں، یہ تزکیہ نفس کے ہی دوسرے نام ہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں ایسے وجود سے پاک کرنا جس کا وہاں محل نہیں، موقع نہیں ہے، جو بے ضرورت ہے، زائد ہے، اس کا حق نہیں وہاں رہنے کا۔ بس اللہ کے سوا ہر باطل خدا کا کسی مومن کے دل پر تصرف ایک ناجائز قبضہ ہے۔ جیسے چور آدھمکے ہوں، جیسے ڈاکوؤں نے قبضہ جما لیا ہو، بس تزکیے سے مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کے ہر سائے کو بھی اپنے دل کے مکان سے باہر نکال پھینکو۔ ظاہری بت بھی توڑو اور باطنی بت بھی توڑو، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے نتیجے میں دل میں وہ طاقت نصیب ہوگی کہ آپ کی بات لازماً اثر دکھائے گی۔ دل کی باتوں میں بڑی قوت ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہر احمدی کے دل کو اس طرح پاک و صاف کر دے کہ وہ خدا سے بھر جائے اور غیر اللہ کے وجود سے کلیتاً پاک ہو جائے۔ اس صورت میں لازماً توحید کو وہ غلبہ نصیب ہوگا جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے، اور لازمن ہمارے ہی ہاتھوں سے وہ نصیب ہوگا۔ اللہ وہ دن ہمیں جل کر دکھائے۔ اب میں آپ سے تقریباً ایک ماہ کے لیے اجازت چاہوں گا۔ یہ خطبے کا سلسلہ اس اگلے ماہ تک میں مجبوراً ٹیلی ویژن پر نہیں دکھایا جا سکے گا، کیونکہ میں سفر پر ہوں اور سفر کے دوران ایسے انتظامات کرنا مشکل ہیں۔ اس کے بعد ہم دوبارہ کمپنی سے معاہدہ طے کریں گے، ایک کمپنی سے نہ دیا وقت تو کسی دوسری سے کریں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ جلد از جلد دوبارہ ہمارا رابطہ بحال ہو جائے. اس وقت تک پاکستان اور ہندوستان اور دنیا کے کناروں تک جو احمدی بھی میرے خطبے کو اس وقت سن رہے ہیں سب کو اپنی طرف سے نہایت ہی محبت بھرا سلام عرض کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.